المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشي پلے سب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں ملت اسلامیہ کے جاں فروش کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹھیوں آج 22 اگست 2003 کی تاریخ میں بمطابق 23 جمادی الثانی جمعت المبارک کے موقع پر مسجد حق نواز شہید کے اس تاریخی محراب و منبر سے ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ کراچی میں جانے کے باعث حاضر نہیں ہو سکا. اس سے پچھلے جمعہ خلیفہ اول بلافست یار غار پیغمبر رفیق مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی ان کے کردار اور کارناموں پر کچھ گفتگو کی تھی. اس جمعہ پر میں مطالعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کچھ اور کر کے آیا تھا، مگر بات کا رخ کسی اور طرف ہونے کے باعث ان حالات واقعات پر آپ کے ان کارناموں اور کردار پر گفتگو ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش آئے، کہ کس طرح آپ نے وصال نبوت کے بعد امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک اٹھنے والے فتنے کا سر قلم کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے بعد ایک مضبوط اسلامی ریاست کے خلیفہ اور سربراہ کے طور پر آپ سامنے آئے۔ آج کے خطبہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو آپ کو قرب، محبت اور سب سے بڑی نسبت حاصل رہی، زندگی کے ایک ایک لمحے پر آپ باقی تمام صحابہ کرام سے کہیں زیادہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے، آپ کے فیوز و برکات سے پورا پورا استفادہ کیا، اور صحابہ کرام کی تمام جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر ہو۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت ہی میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، صرف یہ 23 سال ہی رسول اللہ کی رفاقت میں نہیں گزارے، بلکہ ابھی آمنہ کے لال نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے اس وقت بھی ساتھی تھے۔ ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی ساتھی تھے۔ وہ عمر جس عمر میں عام طور پر بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور اسے دوست دشمن کی تمیز ہوتی ہے، جس دوسرے بچے کے ساتھ طبیعت مانوس ہو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور جس بچے کے ساتھ طبیعت کا ملان اور ملاپ نہ ہو اس سے فطرتی طور پر وہ بچہ دور رہتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جس کی عادات و اخلاق اچھے لگتے ہوں، جس کی صورت اور سیرت دل میں گھر کرتی ہو، بچہ خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، جس کی صورت اور کردار، جس کے اخلاق و اقوال دل کو نہ بھاتے ہوں، آپ لاکھ بچے کو سمجھائیں، باپ ڈانٹ کر کہے کہ بیٹا تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، کلاس میں اس کے پاس بیٹھنا ہے، سکول میں اس کے ساتھ جانا ہے، گھر سے باہر اس کے ساتھ نکلنا ہے، لیکن اگر بچہ اس کے اخلاق سے، اس کے اعتماد سے، اس کی صورت سے، اس کی سیرت سے انس نہیں رکھتا، میل نہیں رکھتا، وہ استاد کے کہنے کے باوجود، باپ کے کہنے کے باوجود بھی اس بچے کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہوتا۔ ابوبکر صدیق نام ہے اس شخصیت کا جو بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل، لوگوں نے کسی بچے نے کسی کو دوست بنایا، کسی نے کسی کو پسند کیا، کسی نے کسی کے ساتھ انگلی لگائی، جیسے بچپن میں اگر کسی کے ساتھ صلح کرنے ہو تو کہتے ہیں آؤ ہم آپ کے ساتھ پکی کرتے ہیں، لڑنا ہو تو آپ کے ساتھ کچی کرتے ہیں. ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کی بچپن میں رسول اللہ سے پکی ہو گئی، جس کی بچپن میں رسول اللہ سے انس تھی، رسول اللہ سے محبت تھی. جب بچے دوست بنا رہے تھے، جب بچپن میں کوئی کسی کے قریب ہو رہا تھا، کوئی کسی سے دور ہو رہا تھا، ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا بچپن میں بھی اگر کسی کے قریب ہو رہا تھا تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ تھے. یہ دوستی کوئی حادثاتی دوستی نہیں، یہ دوستی کوئی چند دنوں کی دوستی نہیں، یہ قربت کوئی چند دنوں کی قربت نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنا تعلق، جتنی دوستی اور جتنا میل جول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سے بچپن سے لے کر آخر تک حاصل ہوا ہے، کائنات میں یہ قرب کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوا، کسی اور انسان کو حاصل. اور میں نے مذاق بھی کر دی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھئی ان کا نکاح بھی تب ہوا جب آپ 25 سال کے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے تو آنکھ ہی حضور کی گود میں کھولی ہے، بھئی حضرت علی ابھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ صدیق اکبر رسول اللہ کے دوست اور ساتھی تھے. تو یہ تعلق پرانا چلا رہا ہے، یہ بچپن کا تعلق ہے، ابتدائی دوستی ہے، معصوم زندگی سے دوستی شروع ہوئی ہے اور جو آخر تک چلی جا رہی ہے. یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں خالق کائنات نے پھر قربت کے اور لمحے اور نزدتیں اور قربت کی وہ آشنائی، وہ شنائی شناسائی عطا کی کہ دنیا میں اس کا اور کوئی مثال اور دنیا میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. یہاں تک کہ یہ بات عام ہونے لگ گئی تھی کہ اگر کسی نے محمد کو تلاش کرنا ہو تو ابو بکر کے گھر چلے جائے، ابو بکر کو تلاش کرنا ہو تو محمد کے گھر چلے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے، میں جو تقریر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جھم کے لوگوں کے لیے یہاں جمعہ کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، اگر سے آج کل یہ میں باہر ضرور کر رہا ہوں، لہٰذا اگر کسی نے میرا جلسہ سنا ان دنوں میں ان کے لیے تو شاید یہ تقریر رپیٹ ہوگی، لیکن چونکہ جھنگ میں ہر جمعہ کے موقع پر میں نئی گفتگو کرتا ہوں جو پچھلے جمعہ میں یا اس سے پچھلے جمعہ میں نہ ہوئی ہو، تو میری آج کی تقریر اس اسٹیج سے انشاءاللہ یہ نئی تقریر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر. میں نے عرض کیا کہ اپنے اور بیگانے، مکہ کے چھوٹے اور بڑے، دوست اور دشمن اس بات کو جانتے تھے کہ ابو بکر اور رسول میں جدائی، صدیق اور نبی ساتھ ساتھ ہیں، جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے، جہاں صدیق ہوں گے وہاں نبی ہوں گے، اور یہ ساتھ ساتھ کا سلسلہ اتنا پختہ ہوا، اتنا پکا ہوا، اتنا مضبوط ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بن گئی کہ جب آپ کوئی بات کرتے اور اس بات کو سننے والا بات سن کر تعجب کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس بات پر ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے، عمر بھی ایمان لاتا ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر وہاں موجود، حضرت عمر وہاں موجود. یعنی اس کے باوجود حضور جہاں اپنا ذکر کرتے اپنے ساتھ ساتھ ابو بکر کا بھی ذکر کرتے. واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص گائے لے کر جا رہا تھا، بیل لے کر جا رہا تھا، تو وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا جیسے آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا. تو جب اس نے بیل کے اوپر سواری کی تو بیل نے اس سے زبانیں اپنی زبان سے کہا، انسانوں کے لہجے میں اور نبو لہجے میں بول کر کہا، اے خدا کے بندے کچھ خوف کر، کچھ حیا کر، اللہ سے ڈر، خدا نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے ہل چلانے کے لیے
پاسکاری کے لیے پیدا کیا ہے، میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں اس مقصد کے لیے استعمال کر، مجھے سواری کے لیے استعمال ہو. جب یہ بات سننے والے صحابہ کرام نے سنی تو سب حیران ہو گئے کہ ایک بیل نے گفتگو کی انسانی لہجے میں، ذرا آواز سے کچھ دے دو، انسانی زبان میں، انسانی انداز میں. جب یہ حیرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. حالانکہ اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود نہیں تھے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بھیڑیا بکری کو لے کر بھاگ رہا تھا. بکریوں کے روور کا مالک چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور بھاگ کر اس نے بھیڑیے کو ڈنڈا رسید کیا اور مارنے کے بعد جب بھیڑیا زخمی ہوا بکری اس کے منہ سے چھوٹ گئی تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور بیٹھ کر چرواہے کو مخاطب کر کے کہنے لگا آج تو تُو نے مجھ سے بکری چھڑوا لی ہے لیکن یہ بتلا جب میرے اور بکریوں کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا اس نے بکری کو مجھ سے کیسے چھڑوائے گا. یہ بات سن کر بھی صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ بھیڑیے نے انسان سے گفتگو کی، ہم کلام ہوا، حضور نے فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان، حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بن گئی تھی کہ جب بھی کوئی ذکر فرماتے تو ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر بھی کرتے. اتنا قرب ہو چکا تھا کہ ہم سب بھئی ہم ایک ہی لائن پہ جانے والے ہیں. جیسے میں کہوں کہ فلاں مسئلہ ہے، بھئی میں اکیلا تھوڑی ہوں، اس میں دو میرے فلاں بھی ساتھی ہیں، میں فلاں جگہ گیا میں اکیلا نہیں گیا، میرے دو ساتھی ساتھ گئے، میں نے فلاں بات کہی میں نے اکیلے نے کہی، میرے دو ساتھی ساتھ تھے. جیسا ساتھ آدمی جب ان کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں یارانہ، آپس میں تعلق، آپس میں قربت اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ تینوں ایک ہو گئے ہیں یا ایک تین بن گئے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں یک جانو دو قالب. یک جانو ابو بکر تو وہ ہے جو نبوت کے اتنا قریب ہو چکا تھا کہ اگر آپ کہیں تو یک جانو دو قالب کا لفظ کسی پر فٹ آ سکتا ہے، صادق آ سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق پر آ سکتا ہے. اور اس کے عملی مظاہرے بھی ہوئے، ابھی میں اس کو آگے چل کر بیان کروں گا. تو مکہ کی سرزمین پر مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے ابو بکر اور نبی میں جدائی، صدیق اور پیغمبر میں جدائی. یہ جو ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں اس تمہید کا مقصد کیا ہے کہ یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی، نبی اور صدیق میں جدائی نہیں ہے. جو جدائی پیدا کرنا چاہے گا، جو جدائی ثابت کرنا چاہے گا، جو جدائی کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، مگر اس کی بات سچی نہیں ہو سکتی. نبی اور صدیق میں کتنا قرب ہے، یہ قرب وہ ہے جس کی گواہی پیغمبر نے بھی دی ہے، جس کی گواہی صدیق نے بھی دی ہے اور جس کی گواہی خدا نے بھی دی ہے. جس کی گواہی، میں نے کیا کہا، جس کی گواہی. اب میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے لوگو تم اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا کرو، اگر میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو نہ دو، کوئی پرواہ نہیں. اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے والا جو موجود ہے، الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو پھر یہ بات جان لو خدا مدد کر رہا ہے، تم سارے مل کر بھی ان کا بال بھی کا. اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ وقت یاد کرے جب کافروں نے آپ کو مکے سے نکال دیا. ثانیس نہیں، وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے سجن نے کہا، جب اس کے ساتھی نے کہا, جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن غم نہ کر, ان اللہ مانا, خدا ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ بھی فرماتے ہیں ابو بکر کون ہے, دو میں سے دوسرا ہے, دو میں سے غار میں نبی کا. ابھی میں اس پر بھی نہیں آتا, میں پیچھے رہتا ہوں, تھوڑا پیچھے شروع کرتا ہوں. خدا بھی کہتا ہے ابو بکر نبی سے جدا نہیں ہے, رسول اللہ بھی فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے جدا نہیں ہے, اور ابو بکر نے تو ثابت کر دیا کہ وہ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے کافر بھی کہتے تھے ابو بکر نبی سے جدا نہیں ہے. ابو بکر نبی سے جدا کب؟ اسی وقت جس کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مختلف قبائل کے جوانوں نے ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آقا کے گھر کا انہوں نے بول دے چلو نال آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جب آپ باہر نکلیں گے, بیت اللہ میں تہجد کے لیے جائیں گے, ہم یک بار کی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے تاکہ خاندان بنو ہاشم ہم سب مکہ والوں سے نہ لڑ سکے. مجبوراً وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے, آپ ہمیں خون بہا دیت دے دیں, ہم سب مل کر دیت دے دیں گے, مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور دیت بھی آسانی سے ادا ہو جائے گی. محاصرہ کر لیا گھر کا, ننگی تلواریں, جبریل آ گئے, میرے محبوب چلو, اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے کہ اب مکہ چھوڑ دو, اب بہت ہو گئی. مکہ والوں نے تمام اخلاقی حدود کو توڑ دیا, دشمنی کے بارڈر کراس کر لیے, اب تو آپ کے قتل کے در پہ ہیں. اس یم قربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ. کافروں نے یہ تدبیر کی آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو سولی پہ لٹکا دیں. کافروں نے بھی تدبیر کی, خدا نے بھی تدبیر کی, کافروں نے بھی تدبیر کی اور خدا نے بھی, کافروں نے قتل کرنے کی تدبیر کی, خدا نے بچانے کی تدبیر کی. کافروں نے قتل کرنے کی تدبیر کیا کی کہ ننگی تلواریں لے کر سارے جمع ہو کر آؤ تاکہ سمے نبوت کو گل کر دو. خدا نے تدبیر کی کہ ننگی تلواروں سے بچا کر لے جاؤ, صدیق کے گھر میں پہنچاؤ تاکہ نبی بھی بچ جائے, صدیق بھی بچ جائے. میرے پیغمبر ہجرت کی اجازت ہے چلے؟ پوچھا اکیلے جانا ہے؟ جواب ملا نہیں, اللہ نے آپ کا ہجرت کا ساتھی ابو بکر کو طے کر دیا ہے. ہجرت کا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنا دیا ہے. ہجرت کرنا ہے کس کے ساتھ؟ زور سے ہجرت کرنا ہے کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے ہجرت کرنا ہے. ٹھیک ہے جبریل, میں تو ابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں. ہم توجہ رکھنا, جیتے جاتے ہیں پنجابی میں کروں, لیکن کیونکہ کیسٹیں بڑی دور دور تک جاتی ہیں تو لوگ پنجابی پوری سمجھتے نہیں. جبریل, میں تو ابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں لیکن کافر مجھے جانے نہیں دیتے, یہ مجھے ابو بکر کے گھر تک پہنچنے نہیں دیں گے, یہ تو ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, یہ تو یا تو یہی باہر نکلتے ہی مجھ پر حملہ کر دیں گے, یہ میرے پیچھے بھاگ دوڑیں گے, یہ مجھے ابو بکر کے پاس جانے نہیں دیں گے. تو حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ میرے پیغمبر, مٹھی میں مٹی لو, یاسین والی آتے پڑھو اور ان کے چہرے پہ پھینکو, ان کے سر پہ ڈالو, ابو بکر کے گھر میں جاؤ اور دشمنوں کے سر پہ مٹی ڈال کے ڈالو. خدا نے آپ کو ابو بکر کے گھر بھی پہنچانا ہے, دشمنوں سے نکال کر پہنچانا ہے, مگر ان کے سر میں مٹی ڈال کے جاؤ تاکہ قیامت تک پڑی رہے. نہیں سمجھے؟ تاکہ قیامت تک پڑی رہے. اور نبوت یاسین کی آتی ہے, قرآن تلاوت ہو رہا ہے, مٹی ہاتھ میں لے کر اور اس مٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. مار امیتا از رمیتا ولکن اللہ رما. میرے پیغمبر, وہ مٹی تو نے نہیں ڈالی, وہ تو ان کے سروں میں خدا نے ڈالی, وہ تو ان کے سروں میں وہ جو تیرا راہ روک رہے تھے, تجھے ابو بکر کے گھر جانے نہیں دیتے تھے, خدا نے ابو بکر کے گھر میں بھی پہنچایا اور مٹی بھی تیرے ہاتھوں سے ان کے سر میں ڈلوائی, اور یہ ان کے سر میں راہ قیامت تک رہے گی. جو ابو بکر کا دوست ہے اس کے چہرے پہ نور رہے گا, چمک رہے گی, خوشی رہے گی. جو ابو بکر کا دشمن ہے قیامت تک اس کے سر پہ آنکھ رہے گی. لیکن یا اللہ میرے امتی کیا کریں گے اگر وہ اٹھا کر میری سنت کے مطابق ان کے سر پہ راگ ڈالیں گے, یہ پرچے کروا دیں گے, نہیں سمجھے, یہ مقدمے کر دیں گے, یہ مقدمہ کر دیں گے کہ ہمارے سر میں راگ ڈال دی, ساڈے سر سواہ پا دیتی, ہمارے منہ پہ ساکھ ڈال دی, یہ تو پریشان کر دیں گے. فرمایا میرے پیغمبر آج تو ڈال دے, قیامت تک خود ہی ڈلواتا رہوں گا, قیامت تک خود ہی ڈلواتا رہوں گا. اور ڈل رہی ہے ماشاءاللہ, ڈلتی رہے گی. نبوت گئی, نبی صدیق کے گھر میں پہنچا, دشمنوں کے سر میں خاک ڈال کے پہنچا, دشمنوں کے منہ پہ مٹی ڈال کے پہنچا کہ تمہاری ناک آلود ہو, تم خاک ہو جاؤ, تم غیظ و غضب میں مٹی ہو جاؤ. یاد رکھو تم مٹی میں نطفہ ہو سکتے ہو, تم ذلیل خوار رسوا ہو سکتے ہو, مگر نبی اور صدیق کو جدا جدا چلے گئے. اب شکایت ایسا ہوا, ابو جان نے کہا کیا بات ہے بھائی, ابھی تک محمد باہر نہیں آئے. انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا, کہا نہیں چار پائی پر پڑے ہوئے ہیں, چار پائی پر پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھی ایسے کرو آواز دے کر دیکھو, آواز دے کر دیکھو, پوچھو کہ جناب صبح ہو گئی, آپ بیت اللہ میں نہیں گئے, محمد آپ نے نماز نہیں پڑھنی. پوچھو جب آواز لگائی تو چادر والے نے چادر ہٹائی, چادر والے نے چادر ہٹائی, دیکھنے والوں کی آنکھیں دھدلا گئی. انہوں نے کہا یہ کون, چادر کے نیچے سے جو چہرہ چمکا وہ نبی کا نہیں علی کا تھا, وہ نبی کا نہیں علی کا تھا. اب انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم نے تو رات کو نبی کو سوتے دیکھا, سوئے تھے تو نبی تھے, اٹھے ہیں تو علی ہے. یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ نبی اور علی میں فرق نہیں, نبی اور علی میں, خدا اور علی میں فرق نہیں. وہ چادر میں گئے تو علی تھے نبی تھے, چادر ہٹائی تو علی تھے. یہ اس وقت ان کو بہت پڑا تھا, لیکن قرآن نے کہا نہیں, قرآن نے کہا نہیں, علی صحابی ہے, محمد پیغمبر ہے, علی تابع, علی صحابی ہے, علی شاگرد ہے, علی پیغمبر کا پرستار ہے, محمد نبی ہے, رسول ہے, آقا ہے, امام ہے, آقا ہے اور امام ہے. اب چادر ہٹائی, انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب ہو, ہاں میں ابھی علی ابن ابی طالب ہوں, تو یہ بتلاؤ محمد کہاں ہے, تو یہ بتلاؤ محمد کہاں ہے. حضرت علی نے فرمایا میں یہ نہیں بتا سکتا, اتنا بتاتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے, آگے میں بتا. توجہ رکھنا, انہوں نے کہا کیوں, کہا میں علی ہوں, نبی کا بھائی ہوں, شیر خدا ہوں. جان ہو, نبی کا بھائی ہو, وہ جان دے سکتا ہے, راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتا. بات یہ سنو, آگے اس کے تفصیل کروں گا. میں راز سے پردہ نہیں ہٹاتا, جب کہا نا نہیں ہٹاتا. اب ابو جہل نے کہا بھائی چھوڑو, ہم خود تلاش کر لیں گے. تو سارے تلوار والوں نے مل کر کہا سردار جی, گرو جی, یہ بتلاؤ کہ آپ کے خیال میں نبی کہاں ہوں گے. اب توجہ, آپ کے خیال میں نبی کہاں ہوں گے. اس نے کہا تم بتلاؤ کہاں ہوں گے. کسی نے کہا وہ راستے میں ہوں گے, کسی نے کہا وہ پہاڑ میں ہوں گے, کسی نے کہا چچا کے گھر میں ہوں گے, کسی نے کہا جناب والا وہ دار ارکم میں ہوں گے, کسی نے کہا بیت اللہ میں ہوں گے. ابو جہل نے کہا نہیں, ابو جہل نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ بتلائیں محمد کہاں ہوں گے, ابن عبداللہ کہاں ہوں گے. تو ابو جہل نے کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں اس وقت محمد وہاں ہوں گے, ابو بکر جہاں ہوں گے. اس وقت اگر محمد کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر کے گھر چلو, ابو بکر کے کافروں کے سرداروں کو, مکہ کے کافر چودھریوں کو, مشرق وڈیروں کو بھی پتا تھا ابو بکر اور نبی جدا, ابو بکر اور نبی جدا, خدا نے کہا جدا, مصطفیٰ نے کہا جدا, ابو بکر نے کہا جدا, اور اب تو کافروں نے بھی کہا جدا نہیں ہو سکتے. وہ تو کوئی کافروں سے بھی آگے ہوگا, وہ تو کوئی ابو جہل سے بھی, وہ تو کوئی مکہ کے مشرکوں سے بھی آگے ہوگا. جو کہتے ہیں نبی اور صدیق جدا ہے, ورنہ یہ تو حقیقت وہ ہے جو ابو جہل بھی اس کا انکار ہے. اپنی ساری پارٹی کو لے کر ابو جہل چلا, ابو بکر کے گھر آیا, آ کر دستک دی. توجہ ہے بھائی, آج ساری تقریب ایک ایک قدم پر آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ نقطے بھی ہوں گے, مزہ بھی آئے گا, اور اگر توجہ نہیں رہے گی تو بہت ساری چیزیں کھو بیٹھو گے. ابھی دیکھیں میں نے چھوٹی سی بات بیان کی ہے, کتنی باتیں آ رہی ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے چھوٹی چھوٹی دو بچیاں باہر آئیں, چھوٹی چھوٹی دو بچیاں باہر آئیں. تو ابو جہل نے ان بچیوں سے کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہاں محمد آئے, نہیں پوچھا. یہ نہیں پوچھا کہ محمد کہاں گئے, نہیں پوچھا. بلکہ ابو جہل نے ان بچیوں سے پوچھا تمہارا ابو گھر پر ہے؟ نہیں سمجھے. تمہارا ابو گھر پر ہے؟ ابو بکر گھر پر ہے؟ حالانکہ ابو جہل ابو بکر کو تلاش تو نہیں کرنے آیا, وہ تو نبی کو تلاش کرنے آیا نا, لیکن اس نے سوال کیا کیا تمہارا ابو گھر ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر ابو بکر گھر ہے تو نبی بھی گھر ہے, نبی بھی گھر ہے. بچیوں نے کہا ہمارا ابو گھر نہیں. اس نے کہا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا چلے گئے. انہوں نے کہا چلے گئے. تو اس ابو جہل نے کہا اگر ابو بکر چلا گیا ہے گھر سے تو بتلا دو کہاں گیا ہے, بتلا دو, بتلا دو کہاں گیا ہے. بیٹیاں ابو بکر کی تھی, کہاں اور کوئی دن ہوتا, معاملہ کوئی اور ہوتا, ہم بتا دیتی ہمارا ابو کہاں گیا ہے. آج ہمارا ابو خدا کی امانت کو ساتھ لے کر گھر سے چلا گیا ہے. آج میرے گھر میرے ہمارے گھر سے ابو کا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, اس لیے ہم اس راز سے پردہ, ہم اس راز سے پردہ. ادھر علی نے راز سے پردہ نہیں اٹھایا, ادھر ابو بکر کی بیٹیوں نے راز سے پردہ نہیں اٹھایا, مگر وہ تو علی تھے, اس سے تو کافر نہ لڑ سکے. یہ تو بچیاں تھیں. ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر زور سے تھپڑ صدیق کی بیٹی پہ دے مارا, منہ پہ تھپڑ مارا, بیٹی زمین پر گری, کان سے بالی ٹوٹ کر زمین پر آئی, بچی زمین سے اٹھ کر سینہ تان کر تلک کر بولتی ہے ابو جہل یہ تو ایک تھپڑ مارا ہے, اگر تو تلوار سے میرے جسم کو کاٹ بھی دے گا تو میں کٹ جاؤں گی مگر لباب کا اور نبی کا پتا نہیں بتاؤں گی. یہ ہے ابو بکر صدیق, یہ ہے صدیق. باپ بھی اعلی ہے, باپ بھی اعلی ہے, بڑے حوصلے والا ہے, مگر بیٹیاں بھی کسی سے کم, بیٹیاں بھی کسی سے کم. جب بچی کو یہ بولتے دیکھا تو ابو جہل نے کہا بالکل باپ پر گئی ہے, بالکل چھوڑو اس بچی سے الجھنے کی ضرورت نہیں, مجھے یقین ہو گیا ہے بچیاں مرتی مر جائیں گی مگر راز سے پردہ, مگر راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گی. چلو بلاؤ کھوجی کو, کھوج لگانے والے, پاؤں کے نشان کی دوڑ لگانے والے جو تجربہ کار ہوتے ہیں, ہزاروں پاؤں کے نشانوں میں سے چور کے پاؤں کو, دشمن کے پاؤں کو پہچان لیتے ہیں, ان کو بلواؤ اور ان سے کہو وہ ہمیں بتائیں کہ ابو بکر اور نبی کہاں گئے. بلا لیا گیا, کھوجی آیا, اس نے کہا اور میں ساتھ, یہ قدم جا رہے ہیں. اب ان کو ساتھ لے لے کر مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے, پہاڑی راستے آئے, گزرتے چلے گئے, جبل ثور آ گیا. جبل بہت سارے پہاڑ ہیں, کوئی ایک پہاڑ تو نہیں, مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. پہاڑی علاقے میں قدموں کے نشان تلاش کرنا کوئی معمولی مہارت نہیں, بڑی مہارت کی بات ہے. چلتے چلتے جبل ثور آ گیا. جب جبل ثور پر تھوڑا سا چڑھے تو آگے جا کر کھوجی کے قدم رک گئے. کھوجی کے قدم ہے توجہ, کھوجی کے قدم. اس نے کہا جناب والا یہاں تک تو میں لے آیا ہوں, اب اس سے آگے میری سمجھ میں توجہ ہے, میری سمجھ میں یہاں تک میری آنکھوں نے کام کیا, میری عقل نے ساتھ دیا, میں تمہیں ساتھ لے کر یہاں تک آ گیا, اس سے آگے آنکھیں تو کام کرتی ہیں مگر عقل کام, عقل کام. آگے سوال ایسا ہے جس کا جواب کوئی نہیں, مشکل ایسی ہے جس کا حل کوئی نہیں, اقدا ایسا ہے جو کھل نہیں سکتا. ابو جہل گھیرا گیا ہے, اس نے کہا سوال تو بتا, مشکل تو بتا کہ کیا ہے, وجہ بتا. اس نے کہا سن, مکے سے چلے ہیں, ابو بکر کے گھر سے چلے ہیں, قدم 4 تھے, چلنے والے 2 تھے, یہاں تک پہنچے ہیں, یہاں سے آگے منظر عجیب ہے, یہاں سے آگے منظر آئے تو 2 ہیں, یہاں تک پہنچے تو 2 ہیں, مگر یہاں سے آگے ایک جاتا ہے دوسرے کا پتا
نہیں
ہے, دوسرے کا پتا
نہیں ہے.
آئے 2 تھے, آگے ایک جاتا ہے, واپس بھی کوئی نہیں گیا, دائیں بائیں بھی کوئی نہیں گیا. اب میں نہیں جانتا کہ اس ایک کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے یا وہ زمین میں اتر گیا ہے. یہ میری مشکل حل نہیں ہوتی کہ اگر ایک ہے تو دوسرا کہاں, اگر ایک ہے تو کہاں گیا. انہوں نے کہا تلاش کر لو, دائیں بائیں دیکھے کوئی قدم نہیں, بہت پریشان. ابو جہل سوچ میں پڑا, یہ جو ابو جہل ہے نا, اس کو مکہ میں ابو جہل نہیں کہتے تھے, مکہ کی سرزمین پر چودھری تو نہیں کہتے تھے ابو جہل. ابو جہل تو گاڑی ہے نا, جہل آنا پیو, ابو جہل تو گاڑی ہے, ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہتے تھے, بلکہ مکہ میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم. نام تو اس کا یہ عمر ہے, عمر ہے, عمر ابن حشام, نام عمر ہے, بیٹا حشام کا ہے, لیکن لقب کیا تھا؟ ابو الحکم. مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری تھے نا, عتبہ, ابو لہب وغیرہ, وہ بڑی عمر کے تھے, یہ نوجوان تھا, مگر دانا اتنا, شریر اتنا, تیز ترار اتنا, اور اتنا مکار عیار, اتنا صاحب تدبیر, صاحب مکر و فن, کہ اس کی وجہ سے اس کو لقب مل گیا تھا ابو الحکم. بڑا دانا, بڑا سمجھدار. ابو الحکم کا معنی بڑا ہی سمجھ, بڑا سمجھدار. ابو الحکم اس کا نام پڑ گیا تھا. حضور نے فرمایا جس کو اسلام کی روشنی نظر نہ آئے, جسے دین کی حقانیت سمجھ نہ آئے, جس کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی میری نبوت پر ایمان لانے کی توفیق نہ ملے, وہ دانا نہیں وہ پاگل ہے, وہ دانا نہیں وہ عالم نہیں وہ جاہل ہے. اس لیے یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. یہ کیا ہے؟ ابو جہل ہے. تو ہم مسلمانوں نے ابو جہل کہنا شروع کیا, ابو جہل ابو جہل ابو جہل, اصلی نام لوگ ہی بھول گئے. یہ ہے میرے نبی کی نبوت کا معجزہ کہ جسے لوگ عمر ابن الحشام ابو الحکم کہتے تھے, اب کسی کو نہیں پتا ابو الحکم کون ہے. آپ کہیں ابو الحکم نے کہا, کوئی نہیں جانتا. ابو جان فوراً پتا لگ جاتا ہے کوئی شیطان کا خاص نطفہ ہے, کوئی شیطان کا خاص ہی پتر ہے. چنانچہ یہ پھر صاحب تدبیر تھا نا, کہنے لگا کھوجی ایک بات تو بتا دے, تیری مشکل کا حل میں بتاتا ہوں, ایک سوال کا جواب تو دے لے, اگلا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ توجہ ہے, ٹھنڈے ہو ٹھنڈے کچھ. حالانکہ ایسی تقریر اس طرح تو میں کبھی کیا نہیں کرتا, میری اپنی عادت سے بھی ہٹ کر ہے, لیکن میں چاہتا ہوں قدم قدم پر آپ کو صدیق کی عظمت نظر آئے. اب دیکھیے ابو جہل نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے دے تیری مشکل کو حل میں کرتا ہوں. اس نے کہا جی پوچھو سوال. ابو جہل نے کہا یہ بتا مکہ سے چلے تھے دو, ایک ابو بکر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دو چلے تھے یہاں آگے رہ گیا ایک, اتنا بتا دے آگے جانے والا کون ہے, اتنا بتا دے کہ آگے جانے والا کون ہے, جو گیا ہے وہ کون ہے, دوسرے کا پتا میں بتاتا ہوں. اس نے کہا آگے جانے والا ابو بکر ہے, آگے جانے والا توجہ سے آگے جانے والا. فوجی نے کہا اب جس کے قدم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, اب جو پہاڑ کی چڑھائیوں پہ دوڑتا جا رہا ہے نا, یہ قدم ابو بکر کے ہیں محمد کے نہیں ہیں. تو ابو جہل کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اصولاً تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ چلو بھی واپس چلے, چلو بھائی واپس چلے, ہم تو محمد کو تلاش کرنے آئے ہیں, وہ تو آگے جا نہیں رہے, لہذا پہاڑ پہ چلنے کی ضرورت, ابو بکر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, محمد کو تلاش کرتے ہیں, ممکن ہے آسمانوں پر ہو کچھ دنوں کے بعد آ جائے, محمد کو تلاش کرتے ہیں, ممکن ہے وہ واپس مکہ میں چلے گئے ہوں, مگر نہیں. ابو جہل نے کہا اگر آگے جانے والا ابو بکر ہے تو پھر میرے دوستو آگے بڑھو, اس لیے کہ میرا بھی ایمان ہے جہاں ابو بکر ہوگا وہاں نبی ہوگا. آگے بڑھو اس لیے کہ میں بھی جانتا ہوں جہاں ابو بکر ہوگا وہاں, اور دوسری بات میں یہ جانتا ہوں کہ ابو بکر نبی کو چھوڑ کر جا, اگر یہاں سے آگے نبی ساتھ نہ ہوتا تو ابو بکر ایک قدم بھی آگے نہ جاتا. یہ جو ابو بکر جا رہا ہے نا نبی ساتھ ہے. انہوں نے کہا پاؤں تو نظر آتے نہیں, قدموں کے نشان تو نظر آتے نہیں, عقل تو ساتھ دیتی نہیں. تو ابو جہل نے کہا عقل ساتھ دے نہ دے, پاؤں کے نشان نظر آئے نہ آئے, مگر میں ابو بکر کے عشق کو جانتا ہوں, وہ ایسا عاشق ہے وہ محبوب کے بغیر قدم چل نہیں سکتا, وہی چلے جہاں ابو بکر گیا. اور یہاں ہوا کیا تھا؟ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ابو بکر نے نبوت کو کندھے پہ اٹھایا تھا, نبوت کو کندھے پہ اٹھایا تھا. آقا پاؤں ننگے ہیں, سنگلاخ زمین ہے, پہاڑ کی چڑھائی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ رات کی تاریکی میں پہاڑ پہ چڑھے, آپ کے قدموں پہ زخم آئے, آپ کو تکلیف ہو. ابو بکر غلام حاضر ہے, ابو بکر کا کندھا حاضر ہے, میرے کندھے پہ بیٹھ جائیے, یہ تو غار شور ہے, تیرے ابو بکر کو آسمانوں پہ بھی چڑھنا پڑے تو چڑھتا چلا جائے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا. دوستو دیکھو نا, یہ اب اس نعرے پہ غور کرو مصطفیٰ کے ہم سفر. اب کوئی کہہ سکتا ہے ہم سفر تو بہت تھے, ہم سفر تو بہت تھے, جنگوں میں ساتھ تھے, امن میں ساتھ تھے, حج میں ساتھ تھے, شہر میں ساتھ تھے, خوشی میں ساتھ تھے, غمی میں ساتھ تھے, ہم سفر تو بہت تھے, آئندہ بھی بہت ہوں گے, بہت لوگ دوسروں سے مل کر سفر کرتے رہیں گے. نہیں, ابو بکر وہ ہم سفر ہے کہ جس جیسا کائنات میں نہ ہم سفر پیدا ہوا نہ ہوگا, نہ ہم سفر پیدا ہوا نہ ہوگا. یہ تو پہاڑ کی چڑھائی ہے, میں نے ارادہ کیا تھا آسمانوں کی بلندیاں بھی ہوتی تو ابو بکر پیچھے نہ رہتا. کیوں دلیل؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے ہیں, صحابہ کے سامنے واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں, مجھے اٹھایا گیا, بیت المقدس لے جایا گیا, آسمانوں پہ چڑھایا گیا, جبریل ساتھ تھا, جبریل ساتھ رہا, پہلے آسمان پہ ساتھ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں آسمان پہ ساتھ, چھٹے پہ, ساتویں آسمان پہ ساتھ, سدرۃ المنتہا میں جبریل میرے ساتھ, اور جب میں سدرۃ المنتہا سے اوپر چلنے لگا تو جبریل ساتھ, جبریل ساتھ نہیں تھا. میں نے جبریل سے کہا, کیا کہا؟ جو کچھ آقا نے فرمایا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس کو اپنے فارسی کے اشعار میں بیان کرتے ہیں. چو در دوستی مخلصم یافتی انانم دے صحبت چرا تافتی. اے جبریل, جب تو نے اپنی دوستی اور اپنے ساتھ میں مجھے مخلص پایا ہے تو اب بتلا بیت اللہ سے بیت المقدس تک, بیت المقدس سے آسمانوں تک, آسمانوں سے عرش سدرۃ المنتہا تک. تو ساتھ تھا میں ساتھ تھا, تو آگے تھا میں پیچھے تھا, ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آ رہے تھے. جب اتنا سفر ساتھ رہے ہو تو آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو آگے. تو جبریل نے کیا کہا؟ جبریل نے جواب دیا, گر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. میرے آقا, یہاں سے آگے ایک بار کے برابر بھی میں جاؤں گا خدا کی تجلی سے میرے بالوں پر, اس لیے چونکہ میرے بالوں پر چلنے کا خطرہ ہے میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جاتا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا, پھر رف رف لایا گیا, میں اس پہ سوار ہوا, پھر میں آگے گیا. بات چل رہی تھی, صحابہ خوش ہو رہے تھے, صدیق رو رہا تھا. صدیق, صحابہ نے کہا ابو بکر یہ تو خوشی کی باتیں ہیں, یہ تو خوشخبریاں ہیں, یہ تو عالم غیب سے پردے اٹھ رہے ہیں, یہ تو نبوت کی زبان سے حالات بیان ہو رہے ہیں, خوشی کے لمحے کبھی روتے ہو؟ ابو بکر نے کہا لمحے تو خوشی کے ہیں, باتیں تو خوشی کی ہیں, مگر میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کو جبریل لے گیا, سدرا پہ تنہا چھوڑ دیا اور کہا میں جل جاؤں گا, میں آگے نہیں جاتا. ہائے, میرے پیغمبر نے کیا سوچا ہوگا کہ جبریل بھی ساتھ چھوڑ گیا. آقا, جہاں جبریل ساتھ چھوڑ گیا تیرا صدیق ساتھ ہوتا, جل جاتا, مر جاتا, کٹ جاتا, مگر ساتھ نہ چھوڑتا. اس لیے ہم سفر کہتے ہیں کہ یہ وہ ہم سفر ہے جو پہاڑوں پہ بھی چلا تو پیچھے نہ رہا, جو اوکھی راہ مشکل راہ پہ بھی چلا تو پیچھے نہ ہٹا, جو ننگی تلواروں میں بھی چلا تو پیچھے. اب ابو بکر نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا, اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ یہ ہجرت کا واقعہ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. توجہ رہے, یہ ہے ابو بکر صدیق. ابھی میں نے بیان ہی کیا کیا ہے, نبی کے گھر سے ابو بکر کا گھر, ابو بکر کے گھر سے ابھی ہم پہاڑ پہ پہنچے اور وقت ختم ہو گیا. حالانکہ میں نے کوئی ادھر ادھر کی اور بات تو کی نہیں. یہ ہے ابو بکر. بخدا اللہ تعالیٰ نے آج کل میرا اس مسئلے پر اتنا شرح صدر کر دیا ہے کہ اگر میں مسلسل 10 جمعے بھی پڑھاؤں تو مواد ختم نہیں ہوگا. اتنا شرح صدر اللہ کے فضل سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا, اللہ کے پیغمبر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. گویا کہ بیت اللہ نام کا تو بیت اللہ تھا, حقیقت میں بت خانہ تھا. حقیقت میں ہے توجہ کسی کی؟ میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں مگر ہضم اسی کو ہوگی جس کا معدہ بڑا ہوگا. بڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو لکڑ ہضم پتھر ہضم کرے. معدہ بڑا جو غیروں کے اعتراضات سوالات کو جانتا ہے, جو ان کی جھوٹی روایتوں کو سنتا ہے, جن کو ان کے بارے میں پتہ ہے نا, وہ سمجھے گا یہ بات. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی تو بیت اللہ میں پیدا ہوئے, بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے, بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. بھئی جب حضرت علی پیدا ہوئے اس وقت بیت اللہ نام کا تو بیت اللہ تھا حقیقت میں، حقیقت میں حالات بت خانے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے؟ اور پھر اگلی بات، ان کی والدہ محترمہ اگر وہاں تشریف لے گئی بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر تو طواف تو باہر ہوتا ہے، اگر اندر گئیں تو کسی کام سے گئی ہوں گی، ورنہ عام طور پر جو اندر جاتے تھے وہ تو بتوں کی پوجا، وہ تو بتوں کی پوجا. بھئی بیت اللہ تو بیت اللہ فتح مکہ پہ بنا ہے، فتح مکہ پہ بنا ہے. یا بیت اللہ تو بیت اللہ تھا، جو طواف کرتے تھے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، جو اندر جاتے تھے وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ تو حضرت علی کی اصل فضیلت یہ ہے کہ بچپن میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور شعور کی آنکھ رسول اللہ کی گود میں کھولی، رسول اللہ کے گھر میں دلہا بن کر آئے، حسن و حسین کے ابو بن کے چمکے. یہ فضیلت کی بات ہے، اس کو کوئی نہیں کرتا. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ اگر بیت اللہ میں پیدا ہونا فضیلت کی بات ہو تو کئی بڑے بڑے کافر ہیں، ان کے نام بھی تاریخ میں ہیں، وہ بھی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بیت اللہ کے. تو پھر میں بڑے بڑے کافروں کو کیا سمجھوں کہ بڑے ولی اللہ بن گئے؟ سمجھ گئے بات. اب حضور داخل ہوئے، دو روایتیں ہیں، دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے آقا نے جتنے بت تھے اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکے، باہر والوں کو پکڑائے، انہوں نے پھینک دیے، توڑ دیے. کچھ بت اونچے تھے، کیونکہ بیت اللہ کی اونچائی 40 فٹ ہے، 40 فٹ ہے بیت اللہ اونچا. اب ایک آدمی 7-8 فٹ تک تو ہاتھ لے جا سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں. اب جو اوپر بت رکھے ہوئے تھے، نبوت نے چاہا کہ وہ بھی ہٹائے جائیں، وہ بھی وہاں سے اٹھائے جائیں. تو دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کے سامنے ایک بچہ آیا، بچے کا نام علی ہے، اس کی والدہ کا نام زینب بنت رسول ہے، والد کا نام ابو العاص ہے، میرے آقا کے نواسے ہیں. حضور نے فرمایا او میرے بیٹے، میرے نواسے، آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ کر یہ بت اتار دو، یہ بت. ایک روایت یہ ہے جس کے اسناد کے اندر یا روایت کے اندر زور بھی ہے، لیکن چلو مان بھی لیں، وہ یہ ہے آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی آؤ، فاتح خیبر آؤ، قاتل مرہم قاتل مرہب آؤ، میرے کندھوں پہ چڑھو، بتوں کو گرا دو. اب کہتے ہیں دیکھو علی تو نبی کے کندھے پر ہے، علی تو نبی کے. بھئی اگر کندھے پر آنا یہ فضیلت کی بات ہے تو کیا کسی کا عقیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی نبی سے بڑے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے مبارک کندھے اور میں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، میں شیر خدا ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں. توجہ ہے؟ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ علی اس بات کو نہ سوچو، میرے ان کندھوں پر تو تیرے بیٹے بھی سوار رہتے ہیں، میرے ان کندھوں پر اسامہ بن زید بھی سوار رہتا ہے، میرے ان کندھوں پر امامہ بن سے حمزہ بھی سوار رہی ہے، میرے ان کندھوں پر میری بیٹیاں بھی کھیلتی رہی ہیں، میرے ان کندھوں پر میرے بچے بھی کھیلتے رہے ہیں. اور جہاں تک بات میرے کندھوں کی ہے، میں تو نبی، میری نبوت والا کندھا تو وہ کندھا ہے، اور ساری کائنات کی ذمہ داریاں میرے کندھے پر، میں نے تو ساری کائنات کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. اس لیے جب ساری کائنات کا بوجھ میرے کندھوں پر، تو ایک علی تیرا بھی آ گیا تو کیا فرق؟ نہیں سمجھے؟ ایک تیرا بھی آ گیا تو حد کیا تھا، میں چاہتا ہوں آپ میرے کندھوں پر. اور میں پھر سنو علی، میں تو سب کے بوجھ اٹھا سکتا ہوں، مگر میرا بوجھ اٹھانے والا ایک ہی ہے، میرا بوجھ اٹھانے والا سب میرے کندھوں پہ تو آ سکتے ہیں، مگر میں ایک ہی کندھے پہ گیا ہوں، اب کوئی دوسرا کندھا نہیں، ابو بکر کا کندھا ہی ایسا کندھا ہے جس میں نبوت سوار ہو سکتی ہے، جو 12 نبوت اٹھا سکتا ہے. اب ابو بکر نبوت کو اٹھا کر پہاڑ پہ دوڑ رہا ہے، پہاڑ پہ. آخری بات پھر آئندہ شروع کریں گے یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر مسلح لے گیا، ابو بکر منبر پہ قابض ہو گیا، ابو بکر خلافت لے گیا، مسلح لے گیا، امامت لے گیا، ابو بکر منبر لے گیا، نیابت لے گیا، تم مسلح کی بات کرتے ہو، تم امامت کی بات کرتے ہو، تم خلافت کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو نبوت لے گیا، نہیں سمجھے؟ مسلح کی بات کرتے ہو، نیابت خلافت حکومت اقتدار کی بات کرتے ہو، جاؤ چھین لو ابو بکر سے، ابو بکر تو نبوت لے جا رہا ہے، اور کندھوں پہ اٹھا کر کوئی روک سکا، کوئی چھین سکا؟ اور تم نبوت کو نہ چھین سکے، مسلح کیا چھینو گی؟ وہ تو نبوت ہی لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے قباء میں قیام کیا، قباء سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، آج بھی وہاں پر وہ نشان اور مسجد موجود ہے جہاں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھایا، وہاں سے ابتدا ہوئی۔